الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی مجلس میں ہم نے سورہ انبیاء سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کر کے اس کی کچھ تفسیر کے اوپر بات کری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور اس خلیلی کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ غلط بیانی سے اور جھوٹ سے بچنے والی زندگی گزار رہے ہوں. تو بظاہر ہمیں حدیث مبارکہ سے جو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین مقامات کے اوپر کذب کا لفظ استعمال ہوا حدیث کے اندر, تو کذبات ابراہیم, تو ان کی حقیقت کیا تھی؟ ان کی حقیقت یہ تھی کہ وہ دراصل جھوٹ تھے ہی نہیں. تو ایک موضوع, ایک سبق جو ہم نے حاصل کیا تھا اس واقعے سے, وہ یہ کہ خلیلی جھوٹ کے ساتھ نہیں مل سکتی. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانیاں دیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشوں میں مبتلا کیا, اور ان قربانیوں کے بعد جو ایک بڑی قربانی ان سے مانگی گئی وہ یہ کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا اور پیچھے نہیں ہٹے. لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی قربانیوں کے ذریعے سے, اپنی خلیلی کے ذریعے سے حاصل کر چکے تھے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور پورا ماحول معاشرہ ان کے خلاف ہونے کے باوجود, ہر طرف آگ لگی ہونے کے باوجود ان کو بالکل بھی نقصان نہیں ہوا, بلکہ اسی آگ نے ان کے پورے کے پورے ماحول کو جلانے کا کام جاری رکھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکی. اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی چاروں طرف گناہوں کی لگی ہوئی آگ سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر وقت فرار کی کوشش کرتے رہنا, فرار کے بارے میں سوچتے رہنا کہ کسی طریقے سے میرا ماحول بدل جائے تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ماحول نے بدلنا نہیں ہے, ہم نے خود ہی بدلنا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بن جاتے ہیں تو پھر کسی برے ماحول کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور دل کے اطمینان کے ساتھ, حتیٰ کہ اپنے گھر بار کے اطمینان کے ساتھ ہی اسی ماحول کے اندر سروائیو بھی کر لیتے ہیں. اور جب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس والے ماحول سے نجات بھی عطا فرما دیتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نجات بھی عطا فرما دی, اور اس سرزمین سے جہاں پر کہ کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, سارے کے سارے مخالف تھے, ان کو اور ان کی مدد کرنے والے صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہاں سے نجات دے کر کے اس زمین پر پہنچا دیا جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں رکھی ہیں. تو اسی طریقے سے ہم خود بھاگنے کی فکر میں رہنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں, اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کے اوپر اپنے آپ کو جمائیں. جب اللہ کی مرضی آئے گی, اللہ کا فیصلہ آئے گا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماحول سے نجات بھی عطا فرما دیں گے, اور اگر نہیں بھی عطا فرمائی تو اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہم اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں, جیسے کہ بہت سارے اللہ کے بندے الحمدللہ اس دور کے اندر بھی گزار رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نجات عطا فرما دی, بلکہ نجات عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نسلیں عطا فرمائیں, اور ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ دین کے علم کا, دین کی حقیقتوں کا, اور دین کی دعوت و تبلیغ کا, عبادتوں کا فیض جاری فرما دیا. اور اس سے پھر ہم نے یہ سبق لیا تھا کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے بھی ہیں, اور مشکل کی زندگی گزارتے بھی ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن پھر بھی ان کو ان کی زندگی کے اندر کوئی بظاہر کامیابیاں نظر نہیں آتی، ان کو اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی، ان کی مدد کرنے کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے فالوورز نہیں بن رہے ہوتے، لیکن ان کو بھی اس میں بالکل بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ ابراہیم خلیل اللہ کے بھی فالوورز نہیں بنے تھے، ان کو بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک جماعت تیار نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس فیض کو ان کی نسلوں میں جاری فرما دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جس کو خواتین کہتے ہیں، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر پردے میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتی ہے، اس کی کوئی جماعت نہیں بنتی، اس کے کوئی مرید نہیں بنتے، اس کے کوئی شاگرد نہیں بنتے، اس کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی بمشکل ہی کوئی ہوتے ہیں۔ باہر کے لوگ تو کیا بنیں گے، اندر کے لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے قریب ترین لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کو اللہ کے خلیل کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہوا اگر اپریشیٹ نہیں کر رہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گی اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاروں گی اور اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش بھی اللہ کے حکموں کے مطابق کروں گی، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح میرے بھی اولاد کے اندر اس فیض کو جاری فرما دیں گے۔ اس وجہ سے ایک مومنہ عورت کی جماعت نہیں بنتی بلکہ اس کی نسلیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو میسج تھا یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے بھی رہے ہیں اور ان کو اپریسیشن مل بھی نہیں رہی، لیکن اب اس کا مطلب، اس کا جو فلپ سائڈ آف دا کوائن، ہر کوائن کا، ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے کا ایک دوسرا اینگل بھی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے عورتوں کو زندگی کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور ہم بالکل بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں، ہم کمپلین نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر اپنی نگاہ کو جمع کر کے رکھیں اور اللہ کی مدد کے انتظار میں رہیں اور اس وعدے کے اوپر پکا اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اب جب اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھے گی کہ بھائی اللہ کی مدد آئے گی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو مدد کریں گے، مدد اس تک پہنچائیں گے۔ اور جس کا گمان ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ہو یا برا گمان ہو جائے کہ نہیں کوئی مدد نہیں آتی، یہ تو ساری کی ساری نعوذ باللہ کتابی باتیں، یہ تو صرف کہنے کی باتیں، حقیقت ان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا کہلائے گا۔ اور جب کوئی شخص اللہ سے بدگمانی کرے گا، انا عند ظن عبدی بی، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے ٹھیک ہے، ابھی ایسی مدد نہیں آ رہی، ابھی ماحول سے ہمیں نجات نہیں مل رہی، ابھی ہماری واہ واہ کرنے والے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کیا اللہ نے نہیں دیا ہے؟ جو کہ پہلے سے ہمارے پاس ہے، جو زندگی ہمارے پاس ہے، وہ کس نے دی ہے ہمیں؟ کیا وہ اللہ نے نہیں دی؟ کیا ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ہم نے اپنی محنت سے بنا لی ہے؟ یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، پانی ہم پیتے ہیں، لباس ہم پہنتے ہیں، جس گھر کی چھت کے اندر ہم نیچے ہم رہتے ہیں، اور جن دو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، جن کانوں سے ہم سنتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں، جن پیروں سے ہم چلتے ہیں، یہ کوئی ہماری کمائی ہے؟ کوئی ہم نے اپنی ایفرٹ سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں؟ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تو ہم پہلے سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والا جو ہوتا ہے رحمت اللہ، وہ پہلے سے جو موجود نعمتیں ہیں اس کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور جو نعمتیں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے لیے اللہ کے وعدے کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے، جس کے اندر اللہ کے وعدے موجود ہیں، اس کا اللہ کے کلام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، وہ وہاں سے اللہ کے وعدوں کو ڈھونڈتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو ریمائنڈرز ملتے ہیں، اس کی زندگی مایوسی کا شکار نہیں ہوتی، اس کی زندگی کمپلیننگ کا شکار نہیں ہوتی، وائننگ کا شکار نہیں ہوتی، شکایت بازی کا شکار نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کہ جن کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا وہ اس کو اس رخ سے دیکھیں۔ لیکن اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ بھائی جو گھر والے ہیں، جو گھر کے دیگر افراد ہیں، جو شوہر ہے، ان نیک بیویوں کا، ان مسلمان عورتوں کے جو شوہر ہیں، جو ان کے گھر کے دوسرے افراد ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، نند ہیں، دیور ہیں، دیورانی ہیں، جٹھانی ہیں، یہ سارے کے سارے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، یہ تصویر کو اس رخ سے نہ دیکھیں کہ وہ شکر کیوں نہیں کرتی۔ اس کے پاس اتنی ساری تو نعمتیں ہیں تو اس کو تو شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ نہیں، آپ کی طرف سے جب اس رخ کو، اس تصویر کو دیکھا جائے گا تو آپ کے لیے یہ جملہ کہنا ناجائز ہے، آپ کے لیے یہ جملہ کہنا ظلم ہے۔ کیونکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی اگلے بندے کو بولو کہ وہ شکر کیوں نہیں کرتی، اس کو شکر کرنا چاہیے تھا، اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس کو اس میں مدد کرتے، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے، آپ اس کو اس راستے کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے۔ یہ آپ کے کرنے کا کام تھا۔ اور جب آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے بلکہ دوسرے شخص کو یاد دلاتے رہیں گے یا اس کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے رہیں گے کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا، تو آپ کو اپنے حصے کا کام نہ کرنے کے اوپر سزا ملے گی، آپ کو اپنے حصے کا کام نہ کرنے کے اوپر سزا ملے گی، دوسرے کا کام جو وہ نہیں کر رہا اس کے اوپر آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ جس طریقے سے اس عورت کو اس بات کو سوچ کر کے کہ دوسرے مجھے کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طریقے سے آپ اس عورت کو یہ کہہ کر کے کہ وہ شکر اور صبر کیوں نہیں کرتی، آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر بندے کو، معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ دوسرے کو ذمہ داری کا احساس دلانا، دوسرے کو ذمہ داری کی یاد دہانی کرانا، یہ صرف اللہ تعالی کے انبیاء کا کام تھا، اور جن لوگوں کو ان انبیاء نے یہ کام لگایا یہ ان کا کام ہے، یہ اور کسی کا کام نہیں ہے۔ یعنی یاد دہانی کا کام کرنا، نصیحت کرنا، اچھی ایڈوائس دینا، یہ تو انبیاء کا کام ہے، اور جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، یا علماء اور مشائخ نے جن کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کو نصیحت کریں، آپ ان کو خیر خواہی کی بات کریں، آپ ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائیں، صرف وہ یہ ذمہ داری یاد دلانے کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر گھروں کے اندر بیٹھ کر کے فنگر پوائنٹنگ، کیونکہ ہم ذمہ داری خیر خواہی کے ساتھ یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ ہم صرف فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کر کے کسی دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ نصیحت نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی نہیں ہوتی، یہ ظلم ہوتا ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے اوپر سزا ملتی ہے۔ تو پچھلی مجلس کے اندر آخری بات یہ ہوئی تھی کہ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں، گھر کے جو مرد ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جب وہ اس طریقے سے عورت کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں تو عورت کو شیطان ورغلاتا ہے۔ اب بے شک وہ عورت جو ہے وہ مرد کے اوپر ذمہ ڈال کر کے شیطان کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتی کہ بھئی میرے شوہر نے مجھے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، اب تو شیطان آ کر کے مجھے ورغلائے گا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں شیطان کے راستے کے اوپر چل جاؤں، میں شیطان کی بات کو مان لوں۔ نہیں، آپ کا حق بالکل بھی نہیں بنتا کہ شوہر کی غلط حرکت کی وجہ سے، اس کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ شیطان کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ چلیں گی تو آپ کے لیے حجت بھی قرآن ہی ہے، آپ کے خلاف حجت بھی قرآن ہی ہے، کہ جس کے اندر بیوی آسیہ کا بھی ذکر ہے۔ آپ کے خلاف حجت جو ہے وہ ایسی ایمان والی عورتیں بہت ساری بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جن کے گھر کے اندر ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو شیطان سے بچا لیا۔ تو تو آپ کا یہ بہانہ ہرگز ہرگز نہیں چلے گا کہ شوہر نے اپریشیٹ نہیں کیا اس وجہ سے میں باہر جا کر کے جو ہے وہ بے پردہ زندگی گزار رہی ہوں، میں دوسروں کی چاکری کر رہی ہوں. لیکن دوسری طرف شوہر جب یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا تو اس کے سوچنے کی بات ہے، اس کی فکر کرنے کا مقام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو شیطان کی طرف دھکا دے رہا ہے. اب جو وہ شیطان کی طرف اگر چلے گئے، جائیں گے تو وہ اپنے اختیار سے، لیکن سنس یو آر پارٹ آف دا پرابلم ایز ویل، بیکاز آپ ان کو دھکا دے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے گناہ کا وبال ان کے کندھوں پر بھی پڑے گا اور آپ کے کندھوں کے اوپر بھی پڑے گا. آپ کے اپنے گناہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں وہ تو پڑی رہا ہے اپنے کندھوں کے اوپر، لیکن آپ کی بیوی جو گناہ کر رہی ہے وہ سارا کا سارا گناہ بھی آپ کے نام اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے. آپ کی اولاد جو گناہ کر رہی ہے، کیونکہ بیوی کا آپ نے خیال نہیں رکھا، بیوی کو دین کے راستے کے اوپر آپ نے چلانے میں مدد نہیں کری، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہے ہر وقت، اس کو تانے دیتے رہے ہر وقت، تو ان تانوں کی وجہ سے شیطان کے لیے جو آسان ہو گیا بیوی کو گناہ کے راستے کے اوپر چلانا، ہر گناہ جو بیوی کرے گی وہ آپ کے نام اعمال کے اندر بھی لکھا جائے گا، آپ ہرگز اس سے بری نہیں ہو سکتے. اتنا ہم سنبھال سکتے ہیں؟ اتنا عذاب ہم سنبھال سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر اور بیوی کے کیے ہوئے ہاتھوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر اور اولاد کے کیے ہوئے ہاتھوں کے اعمال کا عذاب بھی ہمارے اوپر؟ کیسے سنبھالیں گے ہم اس عذاب کو؟ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. جب ان عذابوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا یا دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی کا عذاب پہلے سے ہی ہمارے اوپر آ رہا ہے، تو ہم سے تو نہیں سنبھالا جا سکتا یہ اللہ کا عذاب. تو ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے ان ایٹیٹیوڈ سے. تو اب جو ہے نا، ہم اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہے ہیں. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو مردوں کے تو کانوں کے اندر جو ہے نا وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں، کیونکہ بات نہیں مانتے اور ہر سنی ہوئی بات کو جو ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر روئیاں ٹھوسنے کا ہمارے لیے ممکن ہوتا، سارے مردوں کے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس دیتے اس وقت، کیونکہ اس وقت بات جو ہے وہ عورتوں کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے. اس وقت آگے جا کے پھر سے دوسرے موضوع پر آ جائیں گے. تو ہمارے گھرانوں کے اندر عورتوں کو بہت کچھ ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ ابھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہی ہیں. تعلیم و تربیت، یہ ہماری عورتوں کی ڈکشنری کے اندر کافی حد تک ایگزسٹ نہیں کرتا. بہت کم عورتوں کی ڈکشنری میں ان کی لائف کے اندر لفظ تعلیم اور تربیت ایگزسٹ کرتا ہے. مردوں کو ان باتوں کو سننا چاہیے، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ تاکہ ہم اپنی عورتوں کو اس راستے کے اوپر پیار اور محبت سے اور اپنی سپورٹ کے ذریعے سے ان کو اس راستے کے اوپر چلا سکیں، مدد کر سکیں ان کی اس راستے کے اوپر. تو اس نیت سے سنیں گے تو کوئی کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی بن جائے گا. تو ہمارے ہاں اگر معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو ایک طبقہ نظر آئے گا جو کہ دنیا دار طبقہ کہلاتا ہے. عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو دنیا دار عورتیں کہلاتی ہیں. تو اب ان عورتوں کے روزمرہ کی جو اوقات ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر کیسے گزرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن دیکھ لیا، یا آج کل ٹی وی سکرین جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے یا موبائل فون کے اندر موجود ہے. تو اب فزیکل ٹی وی گھر میں موجود ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیپ ٹاپ اور سیل فون اس سے بھی زیادہ بڑھ کے چیز ہیں، کیونکہ جب فزیکل ٹی وی ہوتی تھی تو دوسرے بھی دیکھ سکتے تھے کیا دیکھ رہی ہیں اس کے اوپر، اور موبائل فون کی سکرین اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اتنا پرسنلائز ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ٹی وی کے فتنے کی، جس کو کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آج اس بچپن میں ان کو پڑھا کرتا تھا، آپ کے مسائل اور ان کا حل. جب کوئی ٹی وی کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ اس کا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حضرت کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام خباثتوں کی، تمام گناہوں کی ماں ہے. گویا کہ اس سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں اس سے گناہ. اتنا بڑا یہ گناہ کا کام ہے. تصور کریں جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے محنت مزدوری کر کے ٹی وی لا کر کے گھر پہ رکھتا ہے اور اس ٹی وی کو اس کے گھر کے سارے خاندان والے دیکھتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے والے لوگ بھی دیکھتے ہیں, کتنا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہوگا. کیلکولیشن کے لیے کوئی کیلکولیٹرز نہیں مل سکتے ایسے کہ کتنا گناہ ایسے شخص کے نام اعمال کے اندر لکھا, مستقل کا اس کا گناہ جاریہ چل رہا ہے. مر بھی جائے گا نا تو یہ گناہ ختم نہیں ہوگا. ایک نسل گناہ کرے گی, اگر دوسری نسل بھی پیدا ہو گئی وہ بھی دیکھنا شروع ہو گئی, اس کا بھی سارا کا سارا گناہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. ہم نے صدقہ جاریہ کا تو نام بہت سنا ہوا ہے, گناہ جاریہ کا نام ہم کبھی نہیں سنتے. تو کیسے ٹائم گزرتا ہے, یہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا فون پہ بات کر رہی ہیں, امی سے بات, روزانہ 2 گھنٹے امی سے بات کرنی ہے جی, بہن سے بات کرنی ہے, 4 بہنیں ہیں تو چاروں سے جو ہے وہ ایک ایک دن میں 4 بہنوں سے بات کرنی ہے, یا دوستیاں ہیں, سہیلیاں ہیں, فون کے اوپر بات کرنی ہے, یا چیٹنگ کرنی ہے, یا یہ کہ جی شاپنگ کرنی ہے, بازار میں نکلی ہوئی ہیں. ہم ایک شاپنگ مال کی بلڈنگ کے اندر ہمارا آفس تھا, تو جب صبح صبح جو ہے وہ آفس پہنچ رہے ہوتے تھے تو اتنی ساری خواتین پہلے سے پہنچی ہوئی ہوتی تھی وہاں پر, ساری دکانیں بھی نہیں کھلی ہوتی تھی لیکن گھر سے آئی ہوئی ہیں, ڈرائیور موجود ہے, پیسہ موجود ہے پرس کے اندر, آئی ہوئی ہیں جی شاپنگ کرنے کے لیے. اور وہ خریدیں نہ خریدیں, ونڈو شاپنگ کریں, کیا کریں, بس سارا دن کا یہ مشغل ہے. تو پیسہ آ جاتا ہے نا تو اس سے پھر یہ والا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے, وقت کا ضیاع اور مال کا ضیاع. ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ جن کا مزاج اچھا نہیں تھا تو ان کو ان کے شوہر پیسہ دے دیتے, میرا سر نہ کھاؤ, جاؤ جا کر کے شاپنگ کرو. اب وہ روزانہ جا کر کے شاپنگ کر رہی ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, بس خرید کر کے لا رہی ہیں, گھر کے اندر سٹور ہو رہا ہے, گھر کے اندر سٹور ہو رہا ہے, سٹور ہو رہا ہے, سٹور ہو رہا ہے, اور اس کو نکالنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اب دوسرے لوگ آ کر کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے بیکار ہے, اس کو باہر نکالو یا کسی کو دے دو. تو شاپنگ کی لت جو ہوتی ہے نا وہ اتنی بری لت ہوتی ہے کہ وہ انسان کا سارا سارا دن جو ہے وہ اس چیز کے اندر برباد کر دیتی ہے. اسی کو کہتے ہیں مال کا وبال. ایک ہوتا ہے نا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کو حلال کے اندر خرچ کرے, اس کو اپنا صدقہ جاریہ بنائے, اور ایک ہوتا ہے مال کا وبال. تو یہ شاپنگ کی لت جو ہے یہ مال کا بہت بڑا وبال ہے, اور اس کے اندر کتنی عورتیں مبتلا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد تحفے تحائف. اب یہ شاپنگ کریں گی, ایک تو اپنے لیے شاپنگ کریں گی, اپنے گھر کو بھریں گی چیزوں سے, یا یہ کہ اپنے جاننے والوں, دوستوں کو, کوئی رشتے دار آ گیا تو تحفے لاد کر کے لے گئیں. بھائی ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ کے اندر ایک دوسرے کو تحفے دینے کی تعلیم ہے کہ تحفے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, لیکن ہر چیز کے اندر ایک حد ہوتی ہے, اعتدال لازمی ہے, اسراف حرام ہے. تو اب ایسے تحفے لے جا کے دے رہے ہوتے ہیں جس کی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, لاد دیا جا کر کے بس تحفے, اور ان تحفوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, بس ان کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو شاپنگ کر کے مزہ آتا ہے. ان کو چیزیں خرید کر کے اور تحفے کسی کے اوپر دے کر کے کچھ پتہ نہیں, کوئی سیلف موٹیویشن, کوئی سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے. بے ضرورت کی چیزیں خریدنی ہیں اور خرید کر کے لے آ کے کسی کو گھر تھوپ کر کے آ گئیں, اب تم سنبھالو تمہارا کام ہے. یہ کوئی محبت بڑھانے والی چیز نہیں ہے. تو اس ایریے کے اوپر بھی, اس ٹاپک کے اوپر بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی خواہش, کس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, اپنی یا اس بندے کی جس کو ہم تحفہ دے رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں نا, 1 ایئر اولڈ ہیں, 2 ایئر اولڈ ہیں, نیو بورن ہیں, تو ان کو شرٹس پہناتے ہیں ڈیڈیز سپر ہیرو, مومیز کیوٹی پائی, رائٹ. اب بچے کو پتا ہے کہ وہ مومیز کیوٹی پائی ہے یا وہ ڈیڈیز سپر ہیرو ہے؟ بچے کو تو بھائی کپڑا پہننا ہے, اس کی ضرورت ہے کپڑا پہننا. خواہش کس کی پوری ہو رہی ہے؟ ابا کی پوری ہو رہی ہے, اما کی پوری ہو رہی ہے. اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ان سب چیزوں کی جو آپ جو ہے وہ لادے چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر لا کر کے. تو اسی طریقے سے ہم بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بڑوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. خواہش ہماری پوری ہو رہی ہوتی ہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم تو بڑا تحفے دینے والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں. نہیں، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. ہمارا حال دیکھیں کہ ہمارا جو روپیہ ہے پاکستان کے اندر، وہ ورلڈ کرنسیز کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت بنی ہوئی ہے. ڈبل سینچری ہو چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ریال کے مقابلے میں جو ہے وہ ہاف سینچری اس سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. اور خریداری کے لیے آپ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کے اندر چلے جائیں، ساری کی ساری جو شیلوز ہیں وہ فورن پروڈکٹس سے بھری ہوئی ہیں، امپورٹڈ پروڈکٹس. اور یہ نہیں کہ وہ پڑی پڑی سڑ رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، نہیں، لوگ خرید رہے ہیں ان چیزوں کو. تو آپ جو کما رہے ہیں، محنت مزدوری سے کما رہے ہیں، یا آپ کے جو ریلیٹیوز باہر کے ملکوں کے اندر فیملی سے دور یا ایکسٹینڈیڈ فیملی سے دور، وہ وہاں پہ کمائی کر کے آپ کو پاکستان میں بھیجتے ہیں، آپ وہ پیسے جو ہیں وہ جا کر کے فورن پروڈکٹس کے اوپر اڑا دیتے ہیں. اب انہوں نے وہاں سے کما کر کے فورن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان میں بھیجا، آپ نے پاکستان میں فورن پروڈکٹس کے اوپر اس کو خرچہ کر کے واپس باہر. کتنی عقل مندی کی بات ہے یہ. ادھر سے وہ پیسہ بھیج رہے ہیں، ادھر سے آپ واپس بھیج رہے ہیں. لیکن لت لگی ہوئی ہے شاپنگ کی. اور دیندار ہو جاتے ہیں تو اس میں حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جی حدیث کے اندر تحفے دینے کا، حدیث کے اندر اس طرح سے تحفے دینے کا کی ترغیب نہیں ہے. جو دنیا دار خواتین ہوتی ہیں پھر ان کو تحفے تحائف دینے کی بھی لت پڑ جاتی ہے، جس طرح شاپنگ کی لت پڑی ہوئی ہے. یا یہ کہ دعوتیں کرنا ہے، کبھی کسی جگہ پہ جو ہے وہ کون سا وہ ہائٹی ہو رہی ہے جی پاکستان کے اندر، یہ ہائٹی کا کانسیپٹ بھی انگریز کی غلامی سے آیا ہے. ادھر ہائٹی کے اندر جا رہے ہیں، ادھر لوٹی کے اندر جا رہے ہیں، ادھر فلانی ٹی کے اندر جا رہے ہیں، شام کو الگ ٹی ہو رہی ہے، رات کو الگ ٹی ہو رہی ہے، صبح کو الگ ٹی ہو رہی ہے. ایک سے ایک دعوتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتہ دعوت، ہر رات کو دعوت. اور دعوت بھی ایسی ہوتی ہے کہ دو دو تین تین بجے رات تک واپسی نہیں ہوتی وہاں سے. کیا فجر کی نماز پڑھیں گے، کیا تہجد پڑھیں گے، کیا روٹین بنے گی، کیا پڑھائی لکھائی ہوگی. کتنی گندی ہم نے عادتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، دعوتوں کی عادت. اور دعوت کے اوپر بھی دیندار بننے کے بعد جی دعوت دینا تو جی دین کا، انسان کو دعوتیں کرنی چاہیے، یہ تو ہمارا دین سکھاتا ہے. دین کو ہم یوز نہیں کرتے، دین کو ہم فقط ابیوز کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے. فقط دین کا ابیوز ہے ہماری زندگی کے اندر. اور پھر اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی ٹی وی یوٹیوب کے اوپر دیکھے چلے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے جو پتہ نہیں کوئی نئی چیز آ گئی ٹک ٹاک، تو وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنائی چلی جا رہی ہیں، ویڈیو ڈالی چلی جا رہی ہیں، اور وہی ان کی زندگی کا کل جو ہے نا وہ زندگی میں اب یہ رہ گیا ہے، جو چیز گھر میں ہے یا گھر میں نہیں ہے اس کی ویڈیو بناؤ. گاڑی میں بیٹھی ہیں تو جی ویڈیو بناتے ہوئے گاڑی میں جا رہی ہیں. مرد اس سے کوئی بری نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم فیمیل جینڈر استعمال کر رہے ہیں بات کے اندر. تو جو فارغ ہے نا وہ اس قسم کی چیزوں کے اندر اپنا وقت لگا رہی ہیں. تو یہ ہو گیا جی دنیا دار طبقہ. تھوڑے تھوڑے اس کے اندر دیندار کبھی دیندار ہو گئیں، مسلح کے ساتھ لگ گئیں، کسی بھی وجہ سے ہو گئیں. اب دینداری کی کیا شکل ہے ہمارے یہاں؟ وظیفہ ڈھونڈنا. وظیفہ مل جائے کہیں سے، ایک کتاب مل گئی اس کو پڑھ لیا، دوسری وظیفوں کی کتاب، دوسری مل گئی تیسری وظیفوں کی کتاب. اور اپنی طرف سے سیلف پرسکرائبڈ وظیفے، ہر وقت وظیفوں کی تلاش، یہ دینداری ہے ہماری. وظیفہ پڑھتے رہنا، منزل پڑھتے رہنا. کچھ تو ایسی بیمار بن گئی ہیں کہ منزل جو ہے ان کی پورا دین منزل ہی ہے، اور اگر منزل ان سے چھوٹ جائے نا وہ ویسے ہی جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں. آج میں نے منزل اپنی نہیں پڑھی اس وجہ سے میں بیمار ہو گئی ہوں. یعنی منزل نہ ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی بزرگوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو پرسکرپشن میڈیسن ہے. آپ بغیر پرسکرپشن کے اپنی طور پر اٹھا کے شروع کر دیتی ہیں. ہر جگہ سے وظیفوں کی تلاش، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وظیفے، حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں وظیفے، کوئی اور کتاب فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سے وظیفے. تو پورا کا پورا دین جو ہے نا وہ وظیفوں کے گرد گھومتا رہتا ہے. اور نفلی نمازیں، فرض کی فکر زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، نفلوں کی فکر بہت زیادہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور کچھ ذرا اس طرف کی ہو گئیں تو تو مزاروں کے اوپر جانا، کنڈے کرنا اور اس قسم کی جو ہے وہ رسمیں، اور کچھ ماشاءاللہ علم کی طرف آ گئیں. تو اب علم میں آنے کے بعد تجوید شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی شروع ہوتی ہے ختم ہی نہیں ہو کے دیتی ہے تجوید. تجوید کی کلاسز، جی میں تو تجوید پڑھ رہی ہوں جی. تو بھائی آپ نے فرائض پڑھے، ٹھیک ہے تجوید آپ نے پڑھ لی، کچھ عرصہ ہو گیا تجوید آپ کی ٹھیک ہو گئی، یا اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر بھی بھائی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. فرائض کا آپ کو پتا ہے پردہ کرتی ہیں. نہیں جی تجوید پڑھ رہی ہوں نا میں. ایک زمانہ تھا جبکہ ہر عورت جو ہے نا وہ تجوید پڑھ رہی ہوتی تھی، اور کچھ نہیں آتا تھا اس کو. تو اب تجوید پڑھنا شروع ہو گئی، اور آج کل جو ہے چونکہ یوٹیوب کے اوپر بے شمار جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی دینی ٹاپک کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر کے بیان کرتا رہتا ہے، تو یا یوٹیوب کے اوپر بیانات سننے شروع کر دیے. یہ بہت زیادہ، یہ بھی ایک دین کی شکل ہو گئی، یوٹیوب کے اوپر جا کر کے ہر وقت جو ہے وہ بیانات سنتے رہنا. فوکس نہیں، ڈی فوکس، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں. تو یہ جو دیندار خواتین کی جو روٹین ہے نا وہ ایسے گزر رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اچھا اور زیادہ دیندار ہو گئی، کیا مطلب؟ اہل حق کے ساتھ جڑ گئیں، اہل حق علماء کے ساتھ جڑ گئیں. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بہت اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ مسائل سیکھ رہی ہیں، اور کس چیز کے اوپر کیا فتویٰ ہے، علماء کرام کیا کہتے ہیں، مفتی حضرات کیا کہتے ہیں، تو فتووں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ جی فتوے سیکھ لیے، فتوے پتہ چل گیا کہ جی یہ اس میں کیسے معاملہ ہے، اس میں کیسے معاملہ ہے. بہت اچھی بات ہے، اور یہ تو بڑی ایڈوانسمنٹ ہے ماشاء اللہ. یا عالمہ کورس کرنا شروع کر دیا، یہ بھی بہت بہت میجر سٹیپ ہے کہ آپ نے دین کو جو ہے وہ باقاعدہ کسی نظام کا حصہ بن کر کے دین حاصل کرنا شروع کر دیا. تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء حق جو ہیں وہ اس کی طرف عورتوں کو لگا ہی اس لیے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی زیادہ پائیدار ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ہم بات کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس سٹیپ کی طرف ہمیں ذرا جلدی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایوری مومنٹ دیٹس پیسنگ، اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے نا، یہ برف پگھل رہی ہے، یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ تھمے گا نہیں، یہ برف پگھلنا بند نہیں ہو جائے گی. کہ جی آپ کی توجہ برف کی طرف نہیں تھی اس وجہ سے وہ پگھلنا بند ہو گئی، آپ کی توجہ وقت کی طرف نہیں تھی اس وجہ سے وقت گزرنا بند ہو گیا. جی اس وقت میں ذرا اس چیز کو ہینڈل کر رہی تھی، اس چیز کو میں ڈیل کر رہی تھی، اس وجہ سے میری اس طرف توجہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پوز کا بٹن دبا دیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے پوز کا بٹن دبا دینا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے، مشائخ فرماتے ہیں پورا دنیا کا جو سسٹم تھا نا اللہ تعالیٰ نے پوز فرما دیا. وہ ہو کر کے آ گئے ملائے اعلیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے، جنت کو جہنم کو، ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گئے، پورا دنیا کا نظام پوز پہ لگا ہوا ہے. لیکن بھائی ہم اس مقام پر نہیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے مقام پر نہیں ہیں کہ ہمارے لیے بھی دنیا کا سسٹم پوز ہو جائے گا. کوئی چیز پوز نہیں ہونے والی ہے، وقت بھی گزر رہا ہے اور عمریں بھی گزر رہی ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کا بچپن پیچھے گزر رہا ہے اور وہ لڑکپن میں داخل ہو رہے ہیں، جو لڑکپن میں داخل ہو چکے ہیں وہ اور بڑے ہو رہے ہیں. اس چیز نے ہمارے لیے نہیں رکنا ہے. اس وجہ سے ایک بہت اہم چیز جس کے اوپر کہ خواتین کو ڈائریکٹلی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مردوں کو تھرو دا خواتین ایز ویل ایز ڈائریکٹلی، یہ بھی نہیں کہ جی تھرو دا خواتین، خواتین کر رہی ہیں نا بس. ابھی پچھلے دنوں ساجد نے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ میں سے اکثر کے ساتھ ایک اشتہار شیئر کیا کہ جی بچیوں کا جو ہے وہ سمر پروگرام ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنی بچیوں کو اور اپنے خاندان کی بچیوں کو اس کے اندر شامل کریں. تو اب اس کے بعد نا جب میں نے تھوڑا سا لکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ جی وہ مشائخ کا جو قول ہے نا وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. لیکن پھر میں رک گیا، میں نے کہا نہیں، یہ پڑھنا جو ہے نا اس کا مطلب ہم نکالتے ہیں کالج میں جا کے پڑھنا، یونیورسٹی میں جا کر کے پڑھنا، تو اس وجہ سے پھر اس عاجز نے اس کی تفسیر لکھ دی, لفظ نہیں لکھا, کہ مرد دیندار بنا, نیک بنا تو فرد بن گیا اور بہت اچھا ہوا کہ وہ بن گیا. لیکن اگر عورت نیک بن گئی تو صرف وہ اکیلی نہیں بنے گی بلکہ پوری نسلیں بنیں گی, بن جائیں گی, اللہ کی بندی بن جائیں گی, اللہ کے بندے بن جائیں گے. تو یہ تو ہم نے لکھ کر کے شیئر کر لیا, لیکن بعد میں ایک اور خیال آیا کہ بھئی یہ جو مرد پڑھا اور فرد پڑھا, عورت پڑھی تو خاندان پڑھا نا, اب اس کا بھی ایک فلپ سائیڈ آف دا کوائن جو ہے جس کو کہ شیطان نے استعمال کرنا ہوتا ہے, مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ بھی کئی جگہوں پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ماشاءاللہ دیندار مشائخ کی بات ماننے والے اس حد تک, تو وہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مرد پڑھا نا تو فرد پڑھا, عورت پڑھی تو خاندان پڑھا, اب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تو پیچھے, میں نے کوئی نہیں پڑھنا, میں نے کوئی نہیں بننا, بیوی تو بن رہی ہے نا, تو بیوی حلما بن رہی ہے بہت خوش, جی بیوی تو بن رہی ہے نا, میری نسلیں بن جائیں گی, مجھے کیا ضرورت ہے بننے کی, بیوی نیک بن رہی ہے نسلیں بن جائیں گی نا, مجھے کیا ضرورت ہے بننے کی. تو اب ہر کام میں بیوی کو آگے آگے اور اپنے آپ کو پیچھے پیچھے, کوئی جو ہے وہ کرکٹ کے اندر اپنا وقت لگا رہا ہے, بیوی تو پڑھ رہی ہے نا, میں کرکٹ دیکھوں یا میں کرکٹ کھیلوں, کوئی جو ہے وہ اخبارات کے اندر ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں, ہر وقت خبریں, ہر وقت تجزیے, ہر وقت جو ہے وہ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں, بیوی تو پڑھ رہی ہے نا, نسلیں بن جائیں گی, میں ٹاک شوز دیکھوں, اور کوئی جو ہے وہ دوسری قسم کی خرافات کے اندر لگا ہوا ہے یا اپنی اور اپنے خواہشات پوری کر رہا ہے, اپنے بننے کے اوپر توجہ نہیں, بیوی تو بن رہی ہے نا تو نسلیں بن جائیں گی. جی نہیں, ایسے نہیں ہونے والا ہے کہ بیوی تو بن رہی ہے تو نسلیں بن جائیں گی. جب تک بیوی کو مرد کا سپورٹ حاصل نہ ہو, اس کے لیے بننا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے, بگڑنا زیادہ آسان کام ہوتا ہے. آپ کے سپورٹ کے بغیر اور آپ کی ہیلپ کے بغیر, آپ کی انوالومنٹ کے بغیر, اور اس کو جو ٹیز کرنے کے لیے آپ کے فیملی کے ممبرز ہر وقت تیار رہتے ہیں, ان سے اس کو بچائے بغیر وہ نہ خود بن سکے گی اور نہ وہ آپ کی نسلوں کو بنا سکے گی. تو مشائخ کے اقوال کو بھی جو ہے نا وہ ابیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی یوز کریں, عقل کے ساتھ یوز کریں, خدا کے خوف کے ساتھ یوز کریں. یہ تماشے نہیں ہیں کہ جی بیوی تو بن رہی ہے تو میری نسلیں بن جائیں گی, بالکل بھی نہیں بنیں گی آپ کی نسلیں. عورتوں سے خطاب نہیں تھا, یہ مردوں سے خطاب تھا. عورتوں کو تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیکھنا پڑے گا اگر یہ نہیں کر رہے آپ کو سپورٹ. پھر بھی تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ خواتین کی زندگی گزر جاتی ہے, وقت گزر جاتا ہے. بھائی نسلوں کے اوپر کب محنت ہوگی, نسلوں کو بنانے کے اوپر کون توجہ دے گا, ان کی ذہن سازی کون کرے گا, ان کی دل سازی کون کرے گا, اس کو ہم اٹھا کر کے, نسلوں کو ہم اٹھا کر کے اسکول میں جو ڈمپ کر کے آ جاتے ہیں, ڈمپ کر کے آ جاتے ہیں ہم اسکول میں, وہ اسکول والے اس کی دل سازی کریں گے, اسکول والے اس کی ذہن سازی کریں گے, بالکل بھی نہیں کریں گے. اگر وہ چاہیں نا پھر بھی نہیں کر سکتے. اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی دل سازی ہو جائے, ذہن سازی ہو جائے. نہیں, یہ ان کے پرائیورٹیز میں سے ایک پرائیورٹی ہی نہیں ہے. تو وہ تو آپ کے بچے کو جو ہے وہ می مائی سیلف اینڈ آئے کا نمونہ بنا رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو میک مور بکس, کیسے جو ہے وہ تم نے اپنے انفرادی مفادات کی حفاظت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ وہ سکھا رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اخروی اعتبار سے اگر انفرادی مفادات کی حفاظت سکھا دے نا پھر تو سب کچھ بن جائے, لیکن وہ یہ نہیں سکھا رہے ہوتے. وہ دنیاوی اعتبار سے انفرادی مفادات, سیلف انٹرسٹ کی حفاظت سکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کے نظام اس وقت یہی ہے, سیلف انٹرسٹ. اس کو تم کسی طریقے سے پروٹیکٹ کرو, اور اپنا جو ایریا ہے نا, جو تمہارا سیلف کا ایریا ہوتا ہے, جس از می مائی سیلف اینڈ آئی والا جو ایریا ہوتا ہے, دنیا کے نظام اس وقت اس ایریے کو وسیع کرنا سکھاتا ہے, میرا ذاتی ایریا وسیع سے وسیع تر ہو جائے, جس کے اندر کوئی انکروچ نہ کر سکے اس ذاتی ایریا کے اندر. تو صرف اور صرف یہ نظام آپ کی اولاد کو خود پرستی سکھا رہا ہوتا ہے، نفس پرستی سکھا رہا ہوتا ہے، خدا پرستی نہیں سکھا رہا ہوتا. تو اپنی جو اولاد ہے، اپنی جو سب سے قیمتی متاع ہے جس نے کہ آپ کے لیے آگے نیک اعمال کرنا ہے، آپ کا صدقہ جاریہ بننا ہے، اس نے آپ کے مرنے کے بعد اس نے آپ کو ثواب پہنچانا ہے، آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ ڈمپ یارڈ کے اندر ڈال کے آ جاتے ہیں، ٹریش کین کے اندر ڈال کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی اس نے نیک بن کر کے یہاں سے نکلنا ہے. ذرا احوال کو دیکھنا چاہیے کہ جی جدھر آپ چھوڑ کر کے آئے ہیں ادھر ہو کیا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو پچھلے ہفتے ہم نے بات کری تھی کہ یہ جو اسکیپ مینٹالٹی ہوتی ہے نا، اس چیز سے ہمیں بچایا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر اسکیپ مینٹالٹی کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ مت بھاگو یہاں سے، سارا ماحول، سارا معاشرہ، ساری کنڈیشنز تمہارے خلاف ہوں، ڈونٹ ٹرائی ٹو اسکیپ. اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں سے نجات عطا فرمائیں گے تب تمہیں نجات ہوگی. اور وہ کیسے نجات عطا فرمائیں گے؟ جب اوپر سے حکم ہوگا ہجرت کر جانے کا، وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نجات عطا فرمانا. ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم ہوا، اب آپ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں دوسری سرزمین میں. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم ہوا، اب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے دوسری سرزمین پہ چلے جائیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، اب تم یہاں سے ہجرت کر کے دوسری سرزمین میں چلے جاؤ. اس کو کہتے ہیں ہجرت. اور جو خود سے بھاگنے کے چکر ہوتے ہیں نا، اس کو بھاگنا اور اسکیپ مینٹالٹی کہتے ہیں. تو پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ میں خود ہی یہاں سے بھاگ جاؤں، اور ایک ہوتا ہے میں یہاں سے تو نہ بھاگوں لیکن میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاؤں. اسکیپنگ فرام ونز ریسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں سے بھاگ جاؤں کسی طریقے سے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم اپنی اولاد کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی دوسری جگہ جا کے پھینک کر کے آ جاتے ہیں، یہ بھی ان سم ویز اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا مترادف ہے. یہ کہ جی میں نے نہیں کرنا یہ کام جو کہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا، بلکہ میں نے کسی اور کے سپرد کر دینا ہے، وہ کرے میرا والا کام. یہ بھی اسکیپ مینٹالٹی ہے. تو اب یہ سارے جو کام کرنے ہیں عورت نے، اس کام کو کرنے کے لیے اس کو کتنی زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو کتنے علم کی ضرورت ہے، کتنی میچورٹی کی ضرورت ہے اس کو. یہ علم، یہ میچورٹی اس عورت کے پاس کہاں سے آئے گی؟ اگر وہ دیندار عورت ہے، اور ہونا بھی ہے لازمی، یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ جی کچھ لوگ دیندار ہو گئے، کچھ لوگ بے دین ہو گئے. جو بے دین ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے، لعنتیں ہوتی ہیں ایسی عورت کے اوپر جو کہ بے پردہ ہوتی ہے. تو وہ کوئی آپشن نہیں ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ کوئی بات نہیں باہر جا کر کے علم حاصل کر کے آ جاؤ. یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ باہر جا کر کے علم حاصل کر کے آ جاؤ. صرف ایک ہی راستہ ہے عورت کی تعلیم کا، کہ مردوں نے اس کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اور بہترین انتظام کرنا ہے. جس طرح سے اپنی اولاد کو اٹھا کر کے آپ ڈمپ یارڈ میں نہیں پھینک سکتے، اسی طریقے سے اپنی عورتوں کو اٹھا کر کے آپ خونخوار درندوں کے ڈمپ یارڈ کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری ارینجمنٹ مردوں نے کرنی ہے عورتوں کے لیے، اور اگر مرد نہیں کریں گے تو ان کو سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو عورتوں کی جو نسلوں اور جو ہماری نسلوں کو بنانے کا کام ہے نا، یہ خود بخود نہیں سیکھا جا سکتا، یہ مراقبوں کے ذریعے سے نہیں آتا، یہ تہجد پڑھنے کے ذریعے سے نہیں آتا، نفلیں پڑھنے کے ذریعے سے نہیں آتا. ہاں، تہجد پڑھ کے آپ دعائیں مانگیں کہ اے اللہ اس راستے کو میرے لیے آسان کر دے. ایک کافرہ بے حیا انسان عورت، اس کا میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو شروع کرنے سے پہلے، اف یو آر اے بلیور، کیونکہ ان کے ہاں تو ایتھیزم بھی ایک آپشن ہے نا، ایگنوسٹسزم بھی ایک آپشن ہے نا، اسی طریقے سے بلیونگ کرنا بھی ایک آپشن ہے. تو وہ کہہ رہی ہے اف یو آر اے بلیور، you have to ask God for help. You have to ask God for guidance before you start this. تو تہجد کے اندر اٹھ کر کے اللہ سے سب سے پہلے دعائیں مانگنا, اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نفلیں اگر پڑھ رہی ہیں فرائض کے بعد تو نفلوں کے بعد دعائیں مانگنا, نیکی کے کام کر کے دعائیں مانگنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. لیکن اس کے بعد دعاؤں کے بعد جب دواؤں کی باری آتی ہے تو اس وقت اسباب اختیار کرنے پڑیں گے, اور یہ اسباب جو ہیں وہ اسباب کے ذرائع سے ہی آتے ہیں, اور ان ذرائع کا انتظام کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کے لیے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے دو آرٹیکلز آپ کے سامنے ہم نے پڑھ کر کے کئی ہفتوں کے اندر ان کو ایک ایک لفظ کو کھولنے کی کوشش کری تھی, جس طرح سے تفسیر معارف القرآن کے ایک ایک لفظ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے ایک دو اور اسی طرح کے انگریزی کے آرٹیکلز ہیں, لکھے ہیں کسی مسلمان عورت نے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست اس کو عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کوششوں کو اور جو بھی غلطیاں کوتاہی ہیں ان سے صرف نظر فرمائے. تو اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم کھولتے ہیں. ہمارے ایک بڑے بزرگ شاعر گزرے ہیں حضرت اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ, 1846 میں ان کا غالباً سنے پیدائش تھا اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو اس وقت ہم 2022 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی انتقال ان کا ہوا تھا 101 سال پہلے اور پیدائش ان کی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ پہلے. تو ان کا جو زمانہ تھا وہ لیٹ 1800s اور ارلی 1900s کا زمانہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی تھی اور وہ عقل کو استعمال کرتے تھے. تو ان کا ایک بڑا زبردست شعر ہے, سنا ہوگا آپ نے بھی. انہوں نے فرمایا, طفل سے بو آئے کیا, طفل یعنی بچہ, طفل سے بو آئے کیا, ماں باپ کے اتوار کی, دودھ ڈبے کا پیا, تعلیم ہے سرکار کی. دودھ ڈبے کا پیا, تعلیم ہے سرکار کی. اب جس بچے کی اس کی ماں نے پراپر تربیت نہ کی ہو, ڈبے کا پیا کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیا ہو, میڈ کے حوالے کر دیا ہو, اور جو اپنا مامتا کا طریقہ سنت ہے اور جس کو کہ آج کی جو ہے وہ میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ اس وقت بالآخر ایکسیپٹ کر رہی ہے, اس طریقے سے بچے کی نہ نرشمنٹ کا انتظام کیا نہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا, تو کہنے کا مطلب ہے دودھ ڈبے کاپیا سے یہ مراد ہے ان کی. اور تعلیم پھر اس کے بعد جب وہ تعلیم کی ایج کے اندر آ گیا تو سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں, جو لارڈ میکولے کا نام لیا جاتا ہے ہر وقت, اس کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام اور اسی کے پیچھے جو چلی جا رہی ہیں ساری کی ساری, چاہے وہ کیمبرج سسٹم ہو یا آکسفورڈ سسٹم ہو یا جو بھی سسٹم ہو, تو وہاں پر آپ نے تعلیم کے لیے ڈال دیا. تو بھائی اب آپ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا, نوجوان ہو گیا, اور وہ جو ہے وہ ساری اخلاقیات سے جو ہے وہ پیدل جب آپ کو نظر آتا ہے, نہ تو اس کے اندر دین کا کوئی شوق, نہ اس کے اندر خدا کی کوئی عظمت, نہ اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, بلکہ اللہ کے دشمنوں کو جو ہے وہ سینے سے لگائے پھرتا ہے اور ان کے جیسے بننے کی ہر وقت اس کو فکر پڑی رہتی ہے, اور وہ ہر ایک کو بیچ کے کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی کا جو ہے وہ نمونہ بنا پھرتا ہے, تو اب آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو لڑکا کتنا برا ہو گیا, یہ اتنا خراب ہو گیا, یہ ویسا ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا, اور جی ہماری تو نسلیں خراب ہو گئیں. لیکن آپ روٹ کاز انالیسس کیوں نہیں کرتے, آپ اصل وجہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے. تو دیکھیں ایک شعر کے اندر حضرت اکبر الہ آبادی نے اصل وجہ بتائی. سمپٹمز کو بلیم نہ کرو, گو ٹو دا کازز, صحیح ڈائیگنوسس کرو اپنے پرابلم کی. ہم صحیح ڈائیگنوسس کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے, یا اگر کرنے کی کوشش کرے نا کوئی تو اس سے جو ہے وہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں, اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس سے یہ سمپٹمز کو ٹریٹ کیوں نہیں کرتا, اگر مجھے کھانسی ہو رہی ہے تو میری کھانسی کو کیوں دور کیوں نہیں کرتا, یہ اندر سے جا کر کے ٹیومر کا کیوں نکال کر کے مجھے بتاتا ہے کہ جی تمہیں تو وائرل انفیکشن ہو گیا اس وجہ سے تمہیں کھانسی ہو رہی ہے. اس کو چاہیے کہ میری کھانسی دور کرے, اللہ اللہ خیر سے اللہ میں گھر جاؤں اطمینان سے اپنی زندگی گزاروں. لیکن جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمپٹمس کے اوپر خالی فوکس نہیں کرتا بلکہ اس کا جو مین ایریا ہوتا ہے وہ جی ڈائگنوسس کرنا ہے میں نے اصل مسئلے کی. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے خاندانوں میں اس وقت آگ جو لگی ہوئی ہے, گھرانوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور بہت سارے تو اب اپنا ہی گلا کاٹ رہے ہیں, دوسروں کا کاٹ کاٹ کر کے اب اتنا بوریت ہو گئی ہے کہ اب اپنا کاٹنا شروع ہو گئے, جیسے کہ ویسٹ کے اندر پہلے اپنا کاٹنا شروع ہو گئے تھے اب ہمارے یہاں بھی اپنا کاٹنا شروع ہو گئے. پہلے خاندان والوں کو کاٹیں گے پھر اپنے آپ کو کاٹتے ہیں. تو بھائی اس کی اصل ریزن کیا ہے کہ ہم نے جو فرد کو بنانے والا نظام تھا نا اس کو بنانے اس کے اوپر توجہ کرنے کی بجائے ہم نے فرد کو جو ہے نا وہ کمانے والے نظام کے حوالے کر دیا, جس کو کہ کیپٹلزم کہتے ہیں. کیپٹلزم مارکیٹ اکانومی کی جو بنیادی باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اور یہ ایک عجیب بات جو کہ اس آجز کے بھی دل میں پہلے نہیں آئی تھی, کہیں اور سے پڑھ کر کے بات سمجھ میں آئی, کہ پچھلے سال جو آپ کے سامنے اس نان مسلم آتھر کا آرٹیکل رکھا تھا نا برائن بیڈم کا, کہ جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور ویسٹرن سیولائزیشن اسلام اور ویسٹرن سیولائزیشن کے درمیان جو اپیرنٹ کلیش نظر آتا ہے اس کلیش کو سالو کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے مسلمان اپنے اندر تین تبدیلیاں پیدا کر لیں. ان تبدیلیوں میں سے سب سے پہلی تبدیلی اس نے کیا کہی تھی, کوپنگ ود دا ماڈرن اکانومی, یعنی جو ماڈرن کیپٹلسٹ اکانومی اس وقت دنیا کے اندر ہے, کیپٹلزم اور سوشلزم کا جو انہوں نے ایک بنایا ہے مکسچر بنایا ہے, تو اس کے ساتھ کوپ کرنا یہ مسلمان سیکھ جائیں تو کلیش ہمارا ختم ہو جائے گا. تو اس میں پھر کیپٹلزم کی بہت ساری برائیاں آپ کے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کے کتاب میں سے نکال کر رکھی نہیں, کیونکہ میرا تو موضوع ہے نہیں, میری ایکسپرٹیز اور اس کے اندر ایجوکیشن ہے نہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. لیکن ایک موضوع اس کے اندر رہ گیا تھا, وہ کیا, وہ یہ کہ کیپٹلسٹ اکانومی کا جو بنیادی اس کے پرنسپلز ہیں نا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو فینڈ فار ہم سیلف اور ہر سیلف. فرد کی بنیاد پر یہ اکانومی چلتی ہے. اب فرد کی بنیاد پر چلتی ہے تو بھائی مرد نے جس طرح سے اپنی ضروریات کو پوری کرنا ہے خود کما کر کے, اسی طریقے سے اس سوسائٹی کا فرض جو ہے وہ عورت بھی ہے, تو عورت کیوں نہ کمائے پھر, جس طرح مرد کماتا ہے اسی طرح سے عورت بھی کمائے. تو اب عورت کو جو ہے وہ اپنے پرچیزنگ پاور مینٹین کرنے کے لیے, کیونکہ اس کی ضروریات جو ہے وہ اس کا شوہر پوری نہیں کرے گا, ایک سرٹن حد تک تھوڑا بہت کر لے گا تھوڑے دنوں کے لیے جب تک جو ہے وہ ذرا ہنی مون چل رہا ہے شاید, اس کی ذمہ داریاں اس کا باپ پوری نہیں کرے گا جب وہ 18 کی ہو جائے گی. اب باپ کے ذمہ وہ ہے ہی نہیں, اس کا بھائی پوری نہیں کرے گا, اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا بھائی کے پاس نہیں جا سکتی کہ بھائی آپ مجھے کمائیں کھلائیں, اس نے خود اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, اس نے خود اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے. کیسے پوری کرے گی وہ, ظاہر ہے خود کمائے گی, خود کما کر کے کھائے گی, حتیٰ کہ جب بچے اس کے اگر پیدا ہو گئے, جبھی تو بچوں سے بھاگتی پھرتی ہیں, لیکن اگر بچے پیدا ہو گئے ان کو کون کما کے کھلائے گا, خود کرنا پڑے گا. اسٹیٹ ہر ایک کی ریسپانسبلٹی بہت تھوڑی سی لیتی ہے, وہ بھی صرف ویسٹرن یورپین کنٹریز کے اندر, امریکہ کے اندر تھوڑی سی ریسپانسبلٹی اسٹیٹ اٹھاتی ہے, باقی سارا کام عورت کو خود کرنا پڑتا ہے. تو اس نے جو یہ تجویز دی تھی نا برائن بیڈم نے مسلمانوں کو اپنے جیسا بنانے کی, ان میں سے سب سے پہلی تجویز اس کی یہ تھی کہ یہ کیپٹلسٹ اکانومی کو امبریس کر لیں, اس کے ساتھ کوپ کر لیں, اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, تاکہ ان کا ہر فرد اسی طریقے سے کمانے کی بھٹی کے اندر جت جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کمائی کی بھٹی کے اندر جتا ہوا ہے. بہت دور کی بات لے کر کے آیا تھا وہ, ہمیں تو دور کی بات کا کچھ سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر بہت دیندار ہو جائیں نیک پرہیزگار ہو جائیں نا تو بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سود کی لعنت, سود کی لعنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, تو اس وجہ سے چونکہ ہم نے سودی نظام بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, اس وجہ سے سارا مسئلہ ہو رہا ہے. بھائی بے شک 100% اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, سودی نظام ہے, لیکن یہ تو ایک ٹائٹل ہے نا, یہ تو ایک اوپر کا گویا کہ ہیڈ لائن ہے نا یہ، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہم اس کی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاتے. اس وجہ سے یہ دجالی نظام اتنا سیانہ ہے، اتنا یہ دجال جو ہے وہ اتنا دھوکے باز ہے کہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جو ہے نا وہ اپنے اگریمنٹ کو جو ہے نا وہ نان سودی اگریمنٹ بنا لو، مسئلہ حل ہو گیا. ناؤ یو آر ڈوئنگ یور کانٹریکٹس آن اے انٹرسٹ فری اکانومی بیس، یور کانٹریکٹس آر انٹرسٹ فری. لیکن انٹرسٹ فری کی شکل دے کر کے نیچے کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ نیچے تو پورا کا پورا ان کا نظام چل رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ می مائی سیلف اینڈ آئی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک بندے کی کمائی سے جو ہے وہ گھر کے اخراجات ہی پوری نہیں ہونے، اب دوسرے نے بھی کمانا ہے، تیسرے نے بھی کمانا ہے، چوتھے نے بھی کمانا ہے. وہ بھائی تعلیم و تربیت کب ہوگی؟ کون کرے گا یہ تعلیم و تربیت جب سارے کے سارے جو ہے کمانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہوں گے؟ 24 گھنٹے کے علاوہ 48 گھنٹے لے کر کے آئیں گے کمانے کے لیے. جتنی انرجی اللہ تعالیٰ نے دی ہے 24 گھنٹے میں جو کام کرنے کے لیے جو کافی ہوتی ہے، اس سے کیا کوئی ڈبل انرجی لے کر کے آئیں گے جس سے کہ 48 گھنٹے کا کام کیا کریں گے اسی 24 گھنٹے کے سائیکل کے اندر؟ نہ تو آپ ٹائم ایکسٹرا لے کر کے آ سکتے ہیں، نہ تو آپ جو ہے وہ انرجی ایکسٹرا لے کر کے آ سکتے ہیں. پھر آپ کیسے مینج کریں گے؟ وہی ہوتا ہے، کوئی مینج نہیں کر رہا ہوتا، سب کچھ ہی مس مینج ہوا ہوا ہوتا ہے. اور یہی جو ہے وہ شیطان چاہتا ہے، بنی آدم کی زندگی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مس مینج ہو جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد اس خشکی اور تری کے اندر انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ اس نے شیطان کی بات مانی، رحمان کی بات نہیں مانی. تو ان کا جو نظام ہے نا، اس نظام کی برائی کو کم از کم ہم سمجھیں تو صحیح، تاکہ دل کے اندر کراہیت تو پیدا ہونا. ہمارا تو مسئلہ ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو ایمان کے آخری درجے سے بھی نیچے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم برائی کو برائی سمجھو، کراہیت کرو اسے، اس کو امبریس نہ کر لو، اس کو اپنی نجات کا ذریعہ نہ سمجھنا شروع کر دو. اور ہمیں تو برائی کی برائی نہیں پتا ہے، ہم تو اس کو اپنی نجات کا سبب بنا کر کے اسی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت اوپر سے جو کاسمیٹک ٹچز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جو ہے وہ سارا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا ان کاسمیٹک ٹچز کے ذریعے سے. تو مسئلے کا اصل سبب جو ہے نا وہ لیک آف تربیت ہے. نہ مرد کی تربیت ہو رہی ہے، نہ عورت کی تربیت ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے جب ان دونوں کی تربیت نہیں ہوگی تو آگے والی نسل کی تربیت کیا اسکول والے کریں گے؟ کوئی نہیں تربیت کرے گا کسی کی بھی. پھر اس کے بعد تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم بغیر کسی تمہید کے کوشش کریں گے کہ یہ جو آرٹیکل ہے جس کے اندر جو گھر کے اندر عورت رہتی ہے اس کی کتنی سگنیفیکنس ہوتی ہے، کتنا اس کے اوپر کام کا بوجھ ہوتا ہے اور کتنا کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے اس کا گھر سنورتا ہے، اس کا گھر بنتا ہے. اور اس سے ایڈیشنلی جب وہ جا کر کے اولاد کی تربیت کے والے چیز کو کے اوپر کام شروع کرتی ہے، اس والے موضوع کے اوپر کام شروع کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد تو اس کے پاس محاورتن سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، کسی قسم کا اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا اس کے بعد. جبکہ ہم نے ان کافروں کی، ان دھوکے بازوں کی بات کے اوپر یقین کر کے ایسی عورتوں کو جو ہے وہ انتہائی بدھو بنانا بدھو سمجھنا شروع کر دیا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کچھ نہیں کر رہی. جس طرح سے کہ ایک لیچ ہوتی ہے نا، لیچ گویا کہ جس کو کیا کہتے ہیں، پسو کہتے ہیں شاید ہماری اردو زبان کے اندر، جونک کہتے ہیں جونک. تو وہ جونک جو ہوتی ہے نا وہ خود سے اپنا فوڈ نہیں بنا سکتی نا، تو وہ کسی چیز کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ جا کر کے چپک جاتی ہے. اب وہ اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے اور اس کو سک کر رہی ہوتی ہے، اس کو جونک کہتے ہیں، لیچ کہتے ہیں انگریزی میں. تو جو گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ ہم نے لیچ کی طرح سے تشبیہ دینی شروع کر دی ہے. بس اس کا تو شوہر جو ہے وہ کما رہا ہوتا ہے، شوہر ساری محنتیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ بیٹھی ٹانگوں کے اوپر ٹانگے رکھ کر کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو ہے وہ مزے کر رہی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا اس کو کام نہیں ہوتا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر وہ صرف اپنے گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر رہی ہے, صرف کھانے پکانے کا کام بھی کر رہی ہے, تو ان کاموں کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ وقت اور اس کی توانائیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے چونکہ ہمارا پورا کا پورا فوکس کھانے پکانے کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ گھر کی صفائی ستھرائی کے اوپر ہے, تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے اب وہ عورت جو ہے وہ سارا دن یہی کام کر رہی ہوتی ہے. اب جب وہ سارا دن یہ کام کرے گی اور اس کے اوپر بھی اس کو تانے مل رہے ہوں گے, اس کے ہر کام کو جو ہے وہ برا بنایا جا رہا ہوگا, ہر کام کے اوپر جو ہے وہ تنقید کری جا رہی ہوگی, تو کر بھی رہی ہوگی اور اس کے دل کی جو نفرت ہے, کدورت ہے, اور اس کے دل کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا اثر اس کے کھانے کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں نیک عورتوں کو, کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بنایا کرو, تم وضو کی حالت میں کھانا بنایا کرو, ذکر کرتے ہوئے کھانا بنایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے بنانے والے کی کیفیات کا اثر اس کے کھانے کے اندر آتا ہے, بنائے ہوئے کھانے میں آتا ہے. اور جب آپ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اور تنقیدوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے, اب وہ کیا اچھی کیفیات کے ساتھ آپ کا کھانا بنا رہی ہے, آپ کی اولاد کا کھانا بنا رہی ہے؟ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے ان تنقیدوں سے, ان تانوں سے وہ پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے. اپنی اولادوں کی ایمان کی خاطر, جو بوڑھے تھے ان کی زندگی گزر گئی, اب انہوں نے سدھرنا نہیں ہے. کسی کو ہدایت مل جائے وہ اللہ کی مرضی ہے, کسی کو مل جائے, کسی کے بات سمجھ میں آ جائے, انہوں نے نہیں سدھرنا. لیکن اولاد تو ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے, ان کو کیوں جہنم میں دھکا دے رہے ہیں, ان کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے عقل کے ناخن نے سمجھے ہمارا دین کیا کہتا ہے, کیا حدیثوں کا مطلب کیا ہے. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی والدہ کی ان تنقیدوں کی نشانے کے اوپر رکھ کر کے جہنم کا نوالا بنا دیں. ہرگز ہرگز ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے. عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو پھر آپ کے سامنے پڑھ کے ایکسپلین کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم, رحمت اللہ. بس دعا اور توبہ کلمات پڑھ کر کے ہم ختم کرتے ہیں. معاملات بتانا پیارا جو ہوتا ہے, تو دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. سب کو چاہیے کہ اپنے دل میں سچی پکی توبہ کی نیت کر کے اپنے تمام گزشتہ معلوم اور غیر معلوم نامعلوم گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور آئندہ نہ کرنے کا سچا پکا ارادہ کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیں, تاکہ ہماری توبہ جو ہے وہ روایتی توبہ نہ ہو بلکہ سچی پکی واقعی توبہ ہو جائے اور اس عمل کے اندر ہم شامل ہوں تو ہمیں فائدہ ہو اس کا. اور اگر کسی نے جیسے کہا ہوا تھا کہ بیعت کی نیت انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ہوا ہے, تو وہ ان کلمات کو پھر بیعت کی نیت سے پڑھ لیں گے تو پھر بیعت ہو جائے گی. تو ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. پھر معمولات ہمارے مشائخ سے بتاتے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے کہ کل 6 معمولات ہیں. پہلا معمول کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام درود شریف کی تسبیح کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارا یا ربو جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، اس کو تیسرا معمول کہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت. اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، جس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. تو یہ ایک دھیان رکھنے والی ہی ایکسرسائز ہے، اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا اور اس میں کچھ کرنے کی بھی چیز نہیں ہوتی، بس ایک دھیان رکھنا ہے کہ میں نے علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور چوتھا معمول کے بعد پانچواں معمول جو ہے وہ مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کر کے بیٹھ جائیں اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس نیت کے ساتھ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. ابتدا میں جو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 15-20 منٹ سے شروع کرنا چاہیے، اور جتنا ان کے پاس وقت فارغ ہو اس کام کے لیے تو اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ. لوگ تو کئی گھنٹے بھی مراقبہ کرتے ہیں، لیکن آج کل مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی پابندی سے مراقبہ کر لیا کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور یہ مراقبہ جو ہے یہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اینٹی بایوٹک کی مانند ہے. تو چار معمول جو ہیں وہ سن لیے، پانچواں معمول بھی سن لیا، اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، جس میں کہ انسان کسی شیخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بناتا ہے. بیعت کا تعلق بنانا بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، اصلاحی تعلق بنانا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر رابطے میں رہتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہتے ہیں. اس کو جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں. یہ کل 6 معمولات انسان جب کرتا ہے تو اس کے لیے پھر شیطان کے وسوسوں سے اور بہکاووں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ شیطان کے تسلط سے بچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس شیطان کے چھوڑے ہی ہوئے مقام کو جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھرنا شروع کر دیتی ہے. تو ان 6 معمولات کو پابندی سے ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. اے کریم، آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، آل و اولاد کی حفاظت فرما، دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے. اے اللہ اپنی اولاد کی حفاظت خود نہیں کر سکتے. اے اللہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو کسی چیز کے قابل نہیں پاتے. اے اللہ اپنے اندر کوئی استطاعت نہیں پاتے. اے اللہ کوئی استعداد نہیں پاتے. اے اللہ کوئی عقل، کوئی سمجھ نہیں پاتے. اے اللہ کوئی روحانی طاقت نہیں پاتے.
اے اللہ بالکل ہی لاچار اور بے بس ہیں، اے اللہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، اے اللہ ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے کام بنانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ اپنے لیے آخرت کو حاصل کرنے کی ہمارے پاس قدرت کہاں سے آئے گی، اے اللہ اس کے لیے تو عمل کرنے پڑتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اے اللہ اس کے لیے تو آپ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اے اللہ اس کے لیے تو ہماری نیتیں، اے اللہ اپنی نیتوں کو درست کرنا پڑتا ہے، اے اللہ یہ تو سب سے مشکل کام نظر آتا ہے، اے اللہ اپنی زبان کو جھوٹ سے کیسے بچائیں، اے اللہ غیبت سے کیسے بچائیں، اے اللہ اپنے ہاتھوں کو وقت ضائع کرنے سے کیسے بچائیں، اے اللہ اپنی ٹانگوں کو بری جگہ لے جانے سے ہمیں کیسے بچائیں، اے اللہ ہمارے لیے سب بہت مشکل نظر آتا ہے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں برائی سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو برباد کر ہی رہے ہیں، اے اللہ آگے بھی ہم برباد ہی کر کے اپنے آپ کو چھوڑیں گے، اور اے اللہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، سب کو ساتھ لے ڈوبیں گے، اے اللہ اپنے اولادوں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، اے اللہ ہمیں اس انجام سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے اولاد کو ہماری اولادوں کو اس انجام سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری لگام کو آپ پکڑ لیجئے، اے اللہ تھام لیجئے، اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہوں کے ماحول سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہوں کی طرف لپکنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ناشکری کے کلمات سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی ناقدری سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں شکایتوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے طاعات اور شکر گزار بندوں میں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے شر سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کو محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ ہماری زبان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے شر سے سب کو محفوظ فرما، اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اے اللہ ہماری زبان سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے، اے اللہ نہ غیر نہ اپنے، اے اللہ نہ پرائے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اے اللہ ہم کیسے مسلمان بنیں گے، اے اللہ کیسے آپ کی مدد کے حقدار بنیں گے، اے اللہ باتیں تو ہم کر بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں، لیکن اے اللہ ان باتوں پر عمل کب کریں گے، اے اللہ زندگی کٹتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ فل سپیڈ کے اوپر جس طرح پنکھے کے پر گھومتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی تو اس طریقے سے گھوم رہی ہے اور ایک ہی دائرے کے اندر گھومے چلے جا رہی ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کے دائرے سے نکل کر کے اے اللہ طاعات کے دائرے میں کب آئیں گے، اے اللہ زندگی اور وقت تو کٹتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ یہ برف تو پگھلتی چلی جا رہی ہے، اور اے اللہ ایک دن ہمارا بھی انجام ہو جائے گا، اے اللہ ہماری بھی قضا آ جائے گی، اور اے اللہ پھر یہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی، اے اللہ اس کے بعد دوسری زندگی کہاں سے مانگ کے لائیں گے، اے اللہ ہم تو اعمال بھی ایسے مارے باندھے کے کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اس طرح سے غفلت میں بھاگ دوڑ کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، اے اللہ اعمال کو بنانے سنوارنے کی مہلت ہمیں کب ملے گی، اے اللہ اپنی نیت کو سنوارنے کی مہلت کیسے ملے گی، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کے لمحوں کو اے اللہ اپنی یاد میں اے اللہ گزارنے والوں کے والے جیسے لمحے بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ نے اسباب عطا فرمائے دین کے اوپر چلنے کے، اپنے گھر والوں کو دین پر چلانے کے، اے اللہ ان اسباب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی تعلیمات کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، اے اللہ جیسے ہمارے بزرگ ہم سے چاہتے ہیں، اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زمانے کے فتنوں سے، ہر قسم کے فتنے دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ مال سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ معاشرے کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہر طرف گناہوں کا ماحول نظر آتا ہے، اے اللہ اب تو کوئی بھی جگہ اس سے محفوظ نہیں نظر آتی، اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا کہ ہر طرف جو ہے وہ دنیا کے اندر معاشی طور پر بھی آگ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ اب مال کمانے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے جائز ناجائز ہو مال حاصل کرنے کے لیے مجبور بھی کیا جا رہا ہے، ورنہ روٹی روٹی کو ترس ترس جائیں گے اور اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ اس ماحول کے اندر، اے اللہ ان حالات کے اندر ہم کیسے نیک بنیں گے، اے اللہ ہم کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر نہ پہلے کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہم آگے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ اب تو سارے کے سارے اسباب بھی چھین لیے جائیں گے، اے اللہ حالات بھی ہمارے غیر اے اللہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اے اللہ ان حالات کے اندر اگر ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہے تو اے اللہ ہمیں بچانے والا تو اب کوئی بھی نہیں، اے اللہ اب تو ہمارے مشائخ بھی پتہ نہیں ہمارے بچانے کے لیے دستیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی ایک یاد ہی رہ جائے گی، اے اللہ اس یاد کے لیے ہم اپنے آپ کو کب تیار کریں گے، اے اللہ آپ کی یاد میں اپنی زبانوں کو تر کرنا ہم کب شروع کریں گے، اے اللہ اپنے دنوں کو آپ کی یاد میں جاری کرنے کی محنت کب کریں گے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ایسے حالات آ جائیں کہ جب کہ کھانے کو کچھ نہ ہو پینے کو کچھ نہ ہو، اور جیسے کہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تھا کہ صرف ایمان والے کا ذکر اس کو کام آئے گا، وہی اس کی غذا ہوگی، وہی اس کی دوا ہوگی، اے اللہ ہمیں ایسی ذکر والی زندگی ابھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کے ماحول سے ابھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ابھی بھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، اے اللہ ابھی بھی بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ابھی بھی مہلت ہے اپنے آپ کو بنا لینے کی، اے اللہ اس مہلت کا استعمال عطا فرما دیجئے، صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی اولاد کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاس اعمال تو ہے نہیں، اے اللہ صرف آپ کی ذات کے اوپر جو ایک ایمان اپنے والدین سے ورثے میں لیا ہے، اے اللہ اسی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اے اللہ ایمان کے اوپر ہی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آگے کی بڑی بڑی باتیں تو اے اللہ ہمیں کرنی آتی نہیں، اے اللہ ہمیں تو ان کا کچھ مزہ ہی پتا نہیں، اے اللہ ہمارے بزرگوں نے کر لیا جو انہوں نے کرنا تھا، اے اللہ ہم تو بس اپنی ایمان کی حفاظت کی، اے اللہ کی فکر ہی ہمیں نصیب ہو جائے، اے اللہ اسی کو بہت بڑی نعمت سمجھیں گے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں تمام ذرائع عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے قرآن مجید کے اندر آپ نے کیا کیا کچھ ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے، اے اللہ قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے اندر سے اپنے لیے ہدایت کے ہیرے موتی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم دین نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین و ہمارے عزیز ہمارے بزرگ اور ہمارے اساتذہ کرام اور مشائخ کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام وقاتہم، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ مکمل صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی تکالیف پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ ان کے درجات کے مزید بلند ہونے کا سبب بنا، اے اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں مزید پھیلانے کا سبب، اے اللہ انتظام فرما، اے اللہ ان کے گھرانے میں، ان کے اولادوں کے اندر، ان کے تمام کاموں میں، ان کے تمام پروجیکٹس کے اندر، اے اللہ اپنی خوب مزید برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ یقینا ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت تو نہیں ہے، اے اللہ ان کے لیے دعا مانگ کر کے ہم صرف اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس فائدے کو اے اللہ مزید دن دنی چار چار چوگنی قبول فرما، اے اللہ اس کے اندر مزید اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ زندگی جیسی بھی گزر گئی، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں میں گزر گئی، اے اللہ گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ ہم نے تو خالی ذاتی گناہ نہیں کیے بلکہ ہم نے تو کمپاؤنڈ گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے تو دوسروں کو گناہوں کے راستے کے اوپر لگایا ہے، اے اللہ ہمارا معاملہ تو گناہ جاریہ والا معاملہ ہے، لیکن اے اللہ آپ کی رحم رحمت سے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اے اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے جن کے اوپر ہم نے دوسروں کو چلایا ہے. اے اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے جو پیاری پیاری باتیں توبہ کے بارے میں بتائی ہیں, التائب حبیب اللہ, اے اللہ ہم اس بہترین امید کے اوپر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آگے سچی اور سچی زندگی گزارنے کی اے اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس وعدے کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک 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 چاول کا دانا اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے. اے اللہ اپنی عادتوں کو اور اپنے گناہوں کو ہم کیسے چھوڑیں گے. اے اللہ بس آپ مدد فرما دیجئے. اے اللہ آپ اسباب عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ صلاحیتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان مہنگی ہوئی دعاؤں کو اے اللہ ہماری تمام عزیز و اقارب دوست رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ زحمت سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.